بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وتؤمن الفرقة الناجية اہل السنة والجماعة بالقدر خیره وشره، اور فرقہ ناجیہ رسول الجماعت جو ہے وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ نئے باب جو ہے تقدیر پر ایمان کا بیان، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے سے، وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اس کی تعریف اور اس کے تعلق سے جو بات ہے ہم پہلے کتاب کی ابتدا میں کر چکے ہیں. آپ جانتے ہیں فرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، اور اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. اور جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ انہی لوگوں کا عقیدہ ہے، اسی گروہ کا عقیدہ ہے، الفرقة الناجية اہل سنت والجماعة. بالقدر خیره وشره، قدر کا معنی لغت میں تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کل شیء خلقناه بقدر، سورۃ القمر نمبر 49 میں، 49 میں، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر تقدیر پر پیدا کیا ہے. اور دوسری آیت میں سورۃ المرسلات نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے تقدیر بنائی ہے، اور کیا ہی خوب تقدیر بنانے والے ہیں. اچھا، یہ دوسرا لفظ ہے القضاء، دو لفظ ہیں القضاء والقدر. عام طور پہ جب تقدیر کی بات ہوتی ہے تو بعض کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں القضاء والقدر، یا القدر والقضاء بھی کہتے ہیں. تو قدر تو ہم جان چکے ہیں لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے آگے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جو لفظ القضاء ہے، شیخ صفر شب عظیم رحمہ اللہ لغت معنی اس کا حکم دینا یا فیصلہ کرنا، شیخ صفر فرماتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ القضاء والقدر جو ہے یہ الگ الگ ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اور ایک جیسے مترادف ہیں اگر یہ الگ الگ بیان ہوں. جیسے کہ علماء کہتے ہیں یہ دو ایسے لفظ ہیں، جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، جب الگ ہوتے تو جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور اس میں تقدیر بھی شامل ہے، کیونکہ یہ اس جملے میں دوسرا لفظ نہیں ہے، جیسے اس آیت میں ہے فقدرنا فنعم القادرون، تقدیر کا لفظ ہے، اس میں قضاء بھی شامل ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے هذا قدر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تو اس میں قضاء بھی شامل ہے. اور اگر دونوں ایک ساتھ بیان ہوں تو ان دونوں کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. تقدیر کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ جو ہے ازل میں جو کچھ مخلوق میں ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اندازہ بھی حق ہوتا ہے، مخلوق جیسا نہیں ہوتا، اور فیصلہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ مہدی رحمہ اللہ، یہ وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوق میں کیا ہے، ان کے خلق میں، ایجاد کرنے میں، ان کے ختم کرنے میں، تبدیل کرنے میں، اور اس اعتبار سے یہ تقدیر پر سابق ہے، پہلے فیصلہ ہوا ہے پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر کو مقرر فرمایا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوا اور فیصلہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اپنے مخلوق میں، ایجاد میں، پیدا کرنے میں، یا عدم میں، یا تبدیلی میں، اور جب تقدیر اس سے پہلے ہے اگر یہ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معارض ہے یا مخالف ہے۔ وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 میں۔ تو اس آیت کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ خلق کے بعد ہے، پہلے خلق ہے پھر تقدیر ہے، کیونکہ آیت کی ترتیب کیا ہے، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق پہلے تقدیر بعد میں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خلق جو ہے وہ آخری مرتبہ ہے، جیسے ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اس کو کیسے سمجھیں؟ شیخ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب ان دو وجوہات سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ہے من باب الترتیب الذکری، قرآن مجید میں ترتیب جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، سمجھے آپ، ایک ہوتا ہے ترتیب ذکری، ایک ہوتا ہے ترتیب معنوی۔ ذکر سے مراد لفظ کو ذکر کرنے کے اعتبار سے، تاکہ آیت کا اختتام جو ہے وہ یکساں ہو جائے دوسری آیات کے ساتھ، تو ذکر کے اعتبار سے اسے بیان کر دیا ہے، جبکہ اس کی اصل جگہ یہ نہیں تھی، جگہ اس سے پہلے والی تھی، لیکن ذکر کے اعتبار سے تاکہ آیات کا اختتام برابر ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، اس لیے اس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے معنوی ہے، ترتیب جو اصل مقصد ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ اب یہ ترتیب جو ہے اس آیت میں، جس میں خلق کو پہلے بیان کیا، تقدیر کو بعد میں، جبکہ خلق کو بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے شخص فرماتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب ذکری ہے، معنوی نہیں ہے، اور خلق کو اس لیے پہلے بیان کیا ہے تاکہ آیات کے اختتام جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے اور تناسب برقرار رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا فرمایا ہے سورۃ طہ آیت نمبر 70 میں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون سے افضل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب سورۃ طہ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جادوگر کے تعلق سے، فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، اور جو جادوگر تھے، فَأُلْقِيَ، القاء کہتے پھینکنے کو، یعنی وہ جب سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم تھا اور ان کے دل اتنے ٹوٹ چکا تھا اپنے جادو سے، اپنے کفر سے، جب توبہ کی تو ایسے ٹوٹے ہیں کہ جیسے کو کسی نے پھینکا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ فَأُلْقِيَ مبنی مجہول ہے، السحرۃ جادوگر، سجدن سجدے میں، قال اور یہ کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آگے کس کا ذکر ہے اور بعد میں کس کا ذکر ہے؟ پہلے ہارون علیہ السلام ہے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ دونوں سے افضل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ذکر کی ترتیب میں جو پہلے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور بعد والا اس سے کم فضیلت والا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پہ ہارون علیہ السلام کا پہلے ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ذکر ہے، وجہ کیا ہے؟ لتتناسب رؤوس الآیات، تاکہ آیات کے اختتام جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے۔ آیت کے سواق دیکھیں، سورۃ طہٰ میں اختتام الف مقصورہ سے ہوتا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیر من اہلی ہارون اخی، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ہاں، اگر ہارون ہوتا آخر میں تو الف مقصورہ کیسے آتا؟ تو اس لیے اس آیت میں بھی وہی ترتیب ہے، دیکھے سبحان اللہ، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. شيخ صفوان هشام العثيمين رحمه الله والاسمية دلالت نهي كجو متأخر لفظ اعتبار متأخر ہے ورتبة بھی متأخر ہے رتبة اس کا آگے ہو سکتا ہے لیکن لفظ میں پیچھے ہو سکتا ہے. یا دوسرا جواب یہ ہے شیخ صفوان فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہاں سے تقدیر کا مراد ہے ہموار کرنا بنانا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا ہے تو پھر ہموار بھی کیا ہے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذی خلق فسوا ایسا ہے نا الذی قدر فہدا والذی خلق الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا تو خلق فسوا تک خلق پہلے ہے فسوا بعد میں ہے تو تقدیر اس اعتبار سے یعنی التسویہ بہترین ساخت پر برابر پیدا کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثین رحمہ اللہ یہ جواب جو ہے یہ پہلے سے زیادہ اقرب اور یعنی بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بالکل مطابق ہے جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الذی خلق فسوا. اب دونوں آیتوں کو دیکھیں الذی خلق فسوا اور اس آیت کو دیکھیں وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا کوئی فرق ہے؟ وہی ترتیب ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں خلق پہلے ہے اور تقدیر کا ذکر بعد میں ہے اور تقدیر اور خلق کے بیچ میں فسوا کا ذکر ہے یعنی ہموار کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا. یہ تو ابتدائی جملے تھے لغت کے اعتبار سے کہ معنی کیا ہے القضاء کا اور القدر کا. اب آتے ہیں حکم کیا ہے تقدیر پر ایمان کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ والایمان بالقدر واجب. تقدیر پر ایمان واجب ہے بعض علماء فرض بھی کہتے ہیں اور فرض اور واجب میں جو صحیح بات ہے علماء کے اقوال میں سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دین میں جو مرتبہ ہے یعنی اہمیت کیا ہے تقدیر پر ایمان کی جو مرتبہ ہے دین میں تقدیر پر ایمان کی ارکان ایمان میں سے جو 6 ارکان ان میں سے ایک رکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کیا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان ایمان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره جیسے مسلم کی معروف حدیث میں آیا ہے. ویسے یہ حدیث جو ہے اسے یاد کرنا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس حدیث میں ارکان اسلام ہیں ارکان ایمان ہیں ارکان احسان ہیں اور علامات الساعہ کا ذکر بھی ہے عظیم حدیث ہے. اسے حدیث کیا کہتے ہیں کس نام سے معروف ہے حدیث جبریل علیہ السلام بارک اللہ فیکم. جی ہوم ورک ہے جی اس کو یاد کرنا ہے دیکھو پہلے سے دیا ہوا تھا میرے کو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جی اس زمانے سے میں نے کہا تھا یعنی میں نے تقریباً 10 حدیث کا بتایا تھا جو فنگر ٹپس پہ آپ کو آنی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے. جی کبھی سنے کا وہ وقت نکالیں گے چلے دوبارہ پھر دیکھتے ہیں اللہ رحم کرے. پھر ایک بڑی پیاری معلومات میں سے ایکسٹرا انفارمیشن بڑی پیاری انفارمیشن ابھی شیخ صاحب دے رہے ہیں اس سے اب یاد کی بہت کم کتابوں میں آپ کو ملتا ہے تقدیر پر ایمان کے فائدے کیا ہیں. یعنی جو میں کہتا ہوں میرا تقدیر پر ایمان ہے مجھے سے کیا فائدہ ہوتا ہے عملی زندگی میں عمل مجھے کیا فائدہ ملتا ہے میرے ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے میرے عمل میں کوئی فرق پڑتا ہے میرے علم میں کوئی فرق پڑتا ہے میرے عبادات میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. وہ جس کا ایمان کمزور ہے اس کا حالت کیا ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان کے کئی فائدے ہیں ان میں سے ان کا ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1 انہ من تمام الایمان یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے اور تمام کرنے کے لیے اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. یہاں سے ایمان کے نقص سے مراد یہ نہیں کہ ایمان باقی رہتا ہے تقدیر پر ایمان نہیں تو مکمل طور پر ایمان نہیں تو یہ نقص جو ہے یعنی اس کو اساس سے ختم کر دیتا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقدیر اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود، اس پر تو کافروں نے بھی، یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہیں چاہے کسی مذہب سے بھی ہوں، ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ فرعون نے بھی انکار نہیں کیا، زبانی کر بیٹھا، دل سے اسے یقین تھا کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اسے ہر دھرم لوگ، ہر دھرم قسم کے کافر جو ہیں وہ ہی انکار کرتے اللہ کے وجود کا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان. جب ہم ربوبیت کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر ایمان، یہ وہ افعال جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جیسا کہ پیدا کرنا، جیسا کہ رزق دینا، صحت دینا، عافیت دینا، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. اور ان چیزوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو تقدیر سے ہے. اس لیے جب ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو ربوبیت پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہوتا ہے اسی اتنا ہی آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ ربوبیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے میں مکمل کر دوں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت یا عبادت پر ایمان. اور اس کے برعکس ہے، ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور توحید عبادت میں بندوں کے افعال ہیں. جو ہمارے اقوال و افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے سے توحید عبادت کہتے ہیں. اور چوتھی چیز جس پر ہم ایمان رکھنے اللہ تعالیٰ پر یہ ضرورت ہے، توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے. تیسری چیز یا تیسرا فائدہ تقدیر پر ایمان کا، انسان اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. جو بھی سب جب انسان یہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اور فیصلے سے ہے، تو پھر جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی مشکل پیش انسان کو آتی ہے تو وہ واپس پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ مصیبت جو ہے وہ دفع کرے اور ختم کرے. اور جب بھی اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اسے رد خوشی پہنچتی ہے، تو یقینا جانتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم میں سے ہے. تو پھر تمام معاملات جو ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. چوتھی چیز یا چوتھا فائدہ تقدیر پر ایمان کا، انسان اپنی قدر کو جان لیتا ہے کہ انسان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے. اور اگر کوئی اچھا کام کرتا تو پھر وہ فخر یا تکبر نہیں کرتا، ان کے سارے عاجزی کا سبق سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی قدر جانتا ہے. وہ یقیناً جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر وہ یہ کر نہیں سکتا تھا. اب دیکھتے کہ بعض جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حالت بدل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم ہی یہ کام کرنے والے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے بہت عظیم اور بہت بڑے اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو آپ سے اور ہم سے اچھا کام کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، کسی کو علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی حیثیت کو بھی جانتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ممکن تھا، ورنہ یہ ممکن کبھی نہیں، کبھی نہ تھا. پانچویں چیز یا پانچواں فائدہ تقدیر پر ایمان کا، کہ جو بندے پر مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو مصیبت کا اثر جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورۃ التغابن نمبر 11 میں الى آخر الآیہ. امام علقم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُ الْمُصِيبَةُ، یہ بندہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ، پھر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. وہ یہ اثر جو ہے اسے امام طبری نے تفسیر میں بیان کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اور دیگر فصیح نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو تقدیر کا مصیبتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ایمان اور دل کے صلاح کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. یعنی جب کسی کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے تو مومن کے ایمان کے یہ تقاضا ہے کہ وہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے ہو اچھا ہے، اور اللہ اس کے دل کو ہدایت جب وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ مصیبت اس کے لیے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بڑی مصیبت بھی اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے. تقدیر پر ایمان کا چھٹا فائدہ کہ نعمتوں کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف انسان کر دیتا ہے. کیونکہ اگر تقدیر پر ایمان نہ ہوتا تو پھر نعمتوں یا کوئی بھی اگر انسان کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو اس کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہوا ہے. یعنی کسی نے آپ کی سفارش کر کے آپ کو میرٹ پر نوکری دلوا دی ہے، جبکہ یہ بھی عجیب سی بات ہے آج کل ہمارے معاشرے میں میرٹ والے بھی سفارش سے اپنی کام نکلوا دیتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کسی نے آپ کی مدد کی ہے اور آپ کو بہت مشکل کام آسان کر دیا. آپ بیمار تھے، سخت تکلیف میں تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کی مدد کی ہے، صحیح علاج کیا ہے، اللہ نے آپ کو شفا دے دی ہے. تو جب تقدیر پر ایمان انسان مضبوط ہوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، جو تکلیف دور ہوئی ہے، جو مجھے شفا ملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، اور باقی جو مخلوق تھا، جو مخلوق کا کردار بیچ میں، یہ صرف ذریعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، مسخر کیا میرے لیے. پھر ایسا فرماتے ہیں، اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بادشاہوں کے اور وزراء اور امراء کے جو نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس خیر کو جو ان کو پہنچتا ہے یا فضیلت کو. اللہ تعالیٰ کا جو مالک اور خالق جل شانہ ہو، اس کے فضل و کرم کو بھول جاتے ہیں. یعنی تقدیر پر ایمان میں کمزوری کی وجہ سے وہ ایسا کر بیٹھتے ہیں. یہ بات درست ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم رحمہ اللہ، یہ بات درست ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، بھلا کرے، تو پھر اسے اس بھلائی کا بدلہ دو. جیسے مسلم احمد میں روایت موجود ہے، ابن حبان میں بھی، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور دوسری روایت میں جیسے ہم جانتے ہیں جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرہ ہے. تو اس اعتبار سے ایسا فرماتے ہیں کہ بنیادی بات انسان کو جان لینی چاہیے، جو اصولی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی یہ کام ہوئے جو بھی ہوا ہے، اور فلاں شخص کے ذریعے سے. یعنی اصل کرم اللہ تعالیٰ کے، اصل احسان اور فضل اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے اس فلاں شخص کو یہ توفیق دی ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے. اصل ایمان یہ ہونا چاہیے. تقدیر پر ایمان کا ساتواں فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جان لیتا ہے. جب انسان اس کائنات میں دیکھتا ہے، نظر دوہراتا ہے، اور جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، عظیم تبدیلیاں کائنات میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جان لیتا ہے، اس شخص کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کی فیصلے اور تقدیر کو بھول جاتا ہے، تو یہ فائدہ اس سے رہ جاتا ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کو میں دیکھیں، حکمت ہر چیز میں ہے، بعض کا ہمیں علم، بعض کا ہمیں علم نہیں ہے. اب فجر کے بعد دو رکعت، اس میں کیا حکمت ہے ہمیں کیا پتہ ہے؟ فجر کی چار بھی ہو سکتی تھی، ظہر کی دو ہو سکتی تھی، ہمیں نہیں پتہ اس کی حکمت کیا ہے. لیکن زکوٰۃ فطر ہم دیتے ہیں، حکمت ہے کہ نہیں اس کا ہمیں پتہ ہے. حدیث میں بھی آیا ہے طعمۃ للصائم، ٹھیک ہے نا، کہ جو روزے دار تھے اس کے لیے طعمہ تھے فقراء مساکین کے لیے. دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں, رمضان بھی آ رہا ہے, ہمیں ایک ہمیں تربیت ہوتی ہے. کس چیز کی تربیت ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھوک محسوس نہیں کرتے, اللہ کتنا دیو الحمدللہ ان کو, وہ پتہ بھوک ہوتی کیا ہے. اس لیے فقراء کی طرف دیکھنا ان کے لیے ناممکن مشکل ہو جاتا ہے, ضرورت نہیں پڑتی ان کو. جب روزہ رکھتا تو پتہ چلتا بھوک کی بھی درد ہوتا ہے, بھوک کی بھی تکلیف ہوتی ہے, تو پھر فقراء مساکین کے لیے دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر جو گناہ ہو جاتے ہیں لغزش ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں, تو زکاۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو کئی چیزیں کی ہم حکمت جانتے ہیں, کچھ کی نہیں جانتے. تقدیر پر ایمان سے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ عیاں ہو جاتی, واضح ہو جاتی, انسان جان لیتا ہے کہ جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں پورے کائنات میں یہ احکام الحاکمین کی حکمت ہے. اور انسان کا بھروسہ اپنے رب پر اور تقدیر پہ, جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ اسے منعن سے تسلیم کر لیتا, راضی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 7 فائدے جو شخص نے بیان کیے ہیں, یہ نوٹ کر لیں. اچھا, تقدیر کے تعلق سے یہ 2 لفظ اکثر کہے جاتے ہیں, خیری ہی و شرری ہی. خیر یعنی تقدیر کا خیر اور تقدیر کا شر, اچھی اور بری تقدیر دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں. تقدیر میں شر کے اعتبار سے ایک ہی بنیادی بات جان لیں. ایسا فرماتے ہیں تقدیر میں شر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز یا اس چیز کا ہونا جو انسان کی طبیعت کے ملائم نہ ہو, مخالف ہو, یعنی جسے انسان کو تکلیف, اذیت اور نقصان پہنچے. اور خیر جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے موافق اور ملائم ہوتا ہے, اور اس سے اس کے لیے خیر اور نفس میں راحت اور دل میں سرور اور اطمینان پیدا ہوتا ہے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں شر ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والشر ليس اليك, اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتا. جیسے مسلم کی روایت ہے, اچھا الشر ليس اليك صحیح حدیث ہے, اور ہم کہتے ہیں بری تقدیر, الامام بالقدر خیری ہی و شرری ہی, اور تقدیر میں نسبت ہم کرتے ہیں شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف, جبکہ حدیث میں آیا ہے یہ شر کی نفی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جاتا. تو اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ شر کا معاملہ جو تقدیر سے یا تقدیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اس کے اعتبار تقدیر اللہ کے تقدیر سے نہیں ہے, بلکہ اس کے اعتبار مقدور سے, جو تقدیر پہنچی ہے مخلوق کو. کیونکہ ایک تو ہے تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے, ایک ہے مقدور کہ اس کا مخلوق پر اثر ہونا, جیسے کہ خالق اور مخلوق ہے, 2 الگ چیزیں ہیں, وہ ارادہ اور مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جس شر کی نفی کی گئی ہے, وہ جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, اگرچہ انسان کو اسے تکلیف ہو یا کوئی نقصان ہو یا اس کی طبیعت کے ملائم نہ ہو, مخالف ہو, لیکن مقدور کے اعتبار سے جو تقدیر واقع ہوئی ہے, مقدور جو واقع ہوئی ہے, تو اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے, شر بھی ہو سکتا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں القدر خیر ہے و شر ہی, جس سے مراد مقدور ہے خیر اور شر کے اعتبار سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال دیکھیں ذرا, کئی مثالیں, ایک مثال لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون الی آخر الآیۃ. اچھا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو فساد برپا ہوا ہے اور اس کے سبب اور اس کی وجہ, فساد شر ہے کہ نہیں؟ فساد تو شر ہے, اور فساد کے سبب جو ہے انسان کا عمل ہے, انسان کے برے اعمال اس فساد کا سبب ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں تری میں, خشکی اور تری میں. اور وجہ کیا ہے, غایت کیا ہے, کس لیے یہ فساد ظاہر ہوا ہے؟ لِيُذِيقُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزہ چکھائے, یعنی عذاب کا, اس فساد کا جو برپا ہوا ہے ان کے بد اعمال بد کردار سے, تاکہ وہ واپس پلٹیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ توبہ کرے اور واپس پلٹیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فساد کا ظاہر ہونا بر اور بحر بخشکی اور تری میں, اس میں حکمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ فساد بذات خود شر ہے, لیکن بہت ساری حکمت, عظیم حکمت کی وجہ سے اس میں خیر بھی ہے. اسی طریقے سے یعنی فساد کا ظاہر ہونے سے انسان نے برے عمل کیے ہیں, اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے, بیماریں ہیں, تکلیفیں, مصیبتیں, سب فسادات میں سے ہیں. جیسے کرپشن ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری مصیبتیں ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری, بہت ساری, یہ سب فسادات میں سے ہے. جب یہ ظاہر ہو جاتے ہیں, انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, انسان اپنا مراجعہ محاسبہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے, وہ توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, تو اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب فساد کا خود ہونا خیر ہے؟ نہیں, اصل تو وہ شر ہی ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ بیماری, مصیبتیں, یہ تکلیفیں, بے روزگاری, مہنگائی, یہ سب خیر ہے. نہیں, شر ہی ہے یہ. یہ تمام چیزیں شر ہیں. اب کرونا آیا ہے, کرونا کیا ہے, خیر ہے یا شر ہے؟ شر ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے. لیکن اس کی وجہ سے جب انسان پر محاسبہ کرتا ہے کہ بیماری ہوئی ہے, مصیبت آئی ہے دنیا میں, میں کہاں پہ ہوں, میرے اس میں کتنا کردار ہے, میرے اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے, میں کتنا گنہگار ہوں, میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, میں توبہ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ وہ خود توبہ کرتا ہے, ایک توبہ کرتا ہے, دو کرتے ہیں, دس کرتے ہیں, بیس کرتے ہیں, سو کرتے ہیں, ہزار کرتے ہیں, معاشرے میں فرق پڑے گا کہ نہیں؟ تو معاشرے کے سدھارنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, جب معاشرے میں رہنے والے برے لوگ اچھے بن جائیں گے توبہ کر کے, تو فساد بیستہ سے ٹلتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا. تو توبہ کیوں کیے؟ پہلے تو نہیں کر رہے تھے, اب فساد ظاہر ہوا ہے, تقدیر میں اللہ نے فساد لکھے, تکلیفیں, مصیبتیں لکھی ہیں, اس کی وجہ سے انسان نے توبہ کی ہے اور اب رب کے واپس پلٹا ہے, خیر ہے کہ نہیں؟ فساد خیر ہے؟ نہیں, فساد تو خیر نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے یار, یہ کیا مہم ہے؟ خیر بھی ہے, شر بھی ہے. جو مقدور ہے, سمجھے ذرا, جو مقدور ہے, ایک قدر ہے, فساد آیا ہے, مقدور ہے, جو پہنچی ہے تکلیف, اس تکلیف کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے اس انسان نے اپنا محاسبہ کیا ہے, توبہ کی ہے, رب کے واپس پلٹا ہے, اس لیے اس میں خیر ہے. بات واضح ہے؟ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو گناہ ہے, معاصی اور کفر ہے, یہ سب شر ہیں, اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں سے ہیں اور عظیم حکمتوں کے لیے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو تمام شریعتیں باطل ختم ہو جاتی, اور اگر یہ نہ ہوتا, یعنی کفر اور گناہ نہ ہوتے, تو لوگوں کا جو خلق اور پیدا کرنا جو یہ بھی عبث ہوتا, بغیر وجہ کے ہوتا نا. اچھا, وہ کیسے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. جب کفر ہی نہیں ہے, توحید ہی توحید ہے, ایمان ہی ایمان ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے, سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو فرشتے تو کرتے تھے عبادت نا, فرشتے تو کفر نہیں کرتے, نا فرمانے نہیں کرتے, معصوم ہیں. تو ہمارے پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حکمت ہے, سبحان اللہ. ایمان بھی ہوگا, کفر بھی ہوگا, توحید بھی ہوگا, شرک بھی ہوگا, خیر بھی ہوگا, شر بھی ہوگا, اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان, خیر و شر, اچھی بری تقدیر پر ایمان میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہر مقدور پر ایمان رکھا جائے, کیونکہ مقدور جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک کونی ہے, ایک شرعی ہے. جو کونی مقدور ہے, اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز مقدر میں لکھ دے جس میں کوئی تکلیف ہو یا انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو تو وہ ہو کے رہتا ہے، وہ چیز واقع ہو کے رہتی ہے، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. جو شرعی مقدور ہے انسان وہ کر بھی سکتا ہے، وہ نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن رضا کے اعتبار سے اس میں تفصیل ہے. اگر اللہ کی فرما برداری ہے تو اس سے پر راضی ہونا چاہیے، اگر معصیت ہے تو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور اس سے ناپسندیدہ کرنا چاہیے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر الی آخر الآیہ. پھر شخص فرماتے ہیں اور اس بنیاد پر ہمارے پر واجب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس پر ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. لیکن جو فیصلہ واقع ہوا ہے تو ہم اسے راضی بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. اگر کسی شخص کفر واقع ہو جائے تو ہم اس کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتے، لیکن ہم اسے راضی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کفر کو اپنی تقدیر میں یعنی یا فیصلے میں اللہ نے لکھا ہے اور واقع ہوا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، وہی سمجھے آپ، جیسا وہی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، تقدیر پر راضی ہونا. اچھی بری تو سمجھ آ گیا نا پہلے، اب ہم راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ کیا لازمی ہے ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہر تقدیر پر ہم راضی ہو جائیں؟ بیماری ہے راضی ہو جائیں؟ نہیں، بیماری ہو گئی ہے تو راضی تو ہونا ہے، تقدیر ہے، ہمیں ناپسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ وہیں امید بنا یہ قلب ہو، یہ تو گزر چکا ہے. ٹھیک، کفر واقع ہوا ہے، راضی ہو. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کونی، ایک ہے شرعی. مقدور جو ہے، جو کونی ہے، تکلیف یا مصیبتیں ہیں جو بھی ہیں، بیماریاں ہیں یا آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ تب راضی ہونا ہے، اگرچہ ہمیں ناپسندیدہ بھی ہے. ہمارے لیے نافرمانیاں ناپسندیدہ ہیں، کفر ناپسندیدہ ہے، ظلم ناپسندیدہ ہے، یہ بھی ہم ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ واقع جب ہوتا ہے اس پہ ہم راضی ہوتے ہیں، اس پہ راضی نہیں ہوتے. جو مقدور کونی ہم راضی ہوتے ہیں، جو مقدور شرعی ہے اگر برا ہے اس کی تفصیل ہے، اگر اچھا ہے اللہ کے فرمانبرداری تو ہم اسے راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نافرمانی ہے جیسے کفر ہے اور گناہ ہے، نافرمانی ہے، تو اس سے ہم راضی نہیں ہوتے. راضی ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جب واقع ہوتا ہے فلان نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کی ہیں، تو اب اسے راضی ہرگز نہیں ہوتے. جب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قضاء و فیصلے سے ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے. لیکن ہم مقدور کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے، جب اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. فرق کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
شریع اعتبار سے راضی نہیں ہوتے اگر کفر اور شرک ہو رہا
ہے. ہاں، کونی اعتبار سے راضی ہوتے. ہاں، یہ بات اتنا ہے، سمجھ آ گیا. الحمدللہ. ابھی ٹائم ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ کافی ہے اتنا. کوئی سوال آج کے درس کے، یا جب آگے تفصیل آ رہی ہے جلد باز تقدیر کے معاملے میں، بہت سارے آگے بھی باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، مزید تفصیل آگے آئے گی. جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں اس اعتبار سے آپ تیار کر لیں، جب آخری درس ہوگا تقدیر پر ایمان کو، اس پہ انشاءاللہ اکثر کے جواب آپ کو ویسے مل جائیں گے، جواب مل جائے آپ وہ کاٹ دینا اپنے لسٹ سے، اگر کچھ باقی رہ جائے تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے.
واللہ اعلم. جو آیت آئی ہے سورہ روم کا آیت 41، ذر الفساد فی البر والبحر، بر کے خشکت کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پر جو فساد، بحر پہ کیا فساد ہو سکتا ہے؟
بحر میں فساد جو ہے، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، سنامیاں آتی ہیں، سارے کیا ہیں یہ؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
ہاں تو ٹھیک ہے، تو تکلیف کس کو پہنچی ہے؟ انسان کو پہنچی ہے نا. اس اعتبار سے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے سنامی آتی ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، توبہ کرتے تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے. اسے دیکھیں قیامت کے قریب جو ہے، نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ آخری زلزلہ إذا رجفت الراجفة تتبع الرادفة بعد ختم ہو جائے گی تو زلزلے کثرت سے ہوں گے کیونکہ ایمان کم ہوتا جائے گا. تناسب دیکھا ہے آپ نے, قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی شخص ہے. توحید جب تک ہے قیامت نہیں آئے گی. جب توحید کا خاتمہ ہوگا قیامت کس پہ قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق الذین یتخذون نا, معروف ہے حدیث ہے جو قبر پر مسجد القبور مساجد, شرار الخلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان پہ قیامت قائم ہوگی. شرک ہوگا عام, بدعات ہوگی عام, اور جو اہل ایمان ہوں گے کہاں پہ ہوں گے جب قیامت ہوگی؟ ایک حدیث میں یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے, ایک ہوا سے چلے گی جو آستینوں سے گزر کے جائے گی اور روح مومن کو تمام ایک ہی وقت پہ قبض کر دے گی. کوئی مومن نہیں بچے گا, یعنی سب بڑی نشانیں گزر چکی ہیں, اب دجال وغیرہ سب ختم ہو گیا, اب آخری وقت ہے قیامت آنا اور اس پوری دنیا کا خاتمہ ہونا ہے. مومن کوئی نہیں بچا. علی شرار الخلق, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو فساد تری میں بھی ہے, خشکی میں بھی ہے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.